اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
كل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو نہ بطور علانیہ زنا کاری کے اور نہ بطور پوشیدہ بدکاری کے. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. حلال و حرام کے بیان کے بعد بطور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ستھری چیزیں حلال ہیں یعنی پاکیزہ. پھر یہود و نصارہ کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کی حلت بیان فرمائی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو امامہ، مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ، عطا، حسن، مکحول، ابراہیم نخعی، سدی، مقاتل ابن حیان رحمت اللہ علیہم یہ سب یہی کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ان کا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور ہے جس کا کھانا مسلمانوں کو حلال ہے. علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ناروا سمجھتے ہیں اور ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کا نام نہیں لیتے. گو ان کے عقیدے ذات باری کے نسبت اکثر اور سراسر باطل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور پاک و منزہ ہے. صحیح مسلم، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے. عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خیبر میں مجھے چربی کی بھری ہوئی ایک مشک مل گئی. میں نے اسے قبضے میں کیا اور کہا اس میں سے تو آج میں کسی کو بھی حصہ نہ دوں گا. اب جو ادھر ادھر نگاہ پھرائی تو دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تبسم فرما رہے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مال غنیمت میں سے کھانے پینے کی ضروری چیزیں تقسیم سے پہلے لے لینی جائز ہیں اور یہ استدلال اس حدیث سے صاف ظاہر ہے. تینوں مذہب کے فقہا نے مالکیوں پر اپنی یہ سند پیش کی ہے اور کہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اہل کتاب کا وہی کھانا ہم پر حلال ہے جو خود ان کے ہاں بھی حلال ہو یہ غلط ہے. دیکھو چربی کو یہودی حرام جانتے تھے لیکن مسلمان اسے لے رہا ہے. لیکن یہ ہے ایک شخصی واقعہ. ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چربی وہ ہو جسے خود یہودی بھی حلال جانتے تھے، یعنی پشت کی چربی، اندرڑیوں سے لگی ہوئی چربی اور ہڈی سے ملی ہوئی چربی. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چربی حلال جانور سے لی گئی ہو، اس کا تیقن ہو. اگر عدم تیقن ہو تو پھر اس کا استعمال شک اور شبہ کی وجہ سے جائز نہیں ہے، جس پر بہت ساری احادیث رسول دلالت کرتی ہیں. اس سے بھی زیادہ دلالت والی تو وہ روایت ہے جس میں ہے کہ خیبر والوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری رسول اللہ کو تحفے میں دی جس کے شانے کے گوشت کو انہوں نے زہر آلودہ کر رکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ شانے کا گوشت پسند فرماتے ہیں. چنانچہ آپ نے اس کا یہی گوشت لے کر منہ میں رکھ کر دانتوں سے توڑا تو فرمانے باری تعالیٰ سے اس شانے نے کہا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. آپ نے اسی وقت اسے تھوک دیا اور اس کا اثر آپ کے سامنے کے دانتوں وغیرہ میں رہ بھی گیا. آپ کے ساتھ بشر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اسی کے اثر سے راہی بقا ہوئے، یعنی انہیں موت آ گئی، جن کے قصاص میں زہر ملانے والی عورت کو قتل کیا گیا جس کا نام زینب تھا. یہ روایت بخاری، مسلم وغیرہ میں ہے. وجہ دلالت یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے معا اپنے ساتھیوں کے اس گوشت کے کھانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور یہ نہ پوچھا کہ اس کی جس چربی کو تم حرام جانتے ہو اسے نکال بھی ڈالا ہے یا نہیں. مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ کی دعوت میں جو کی روٹی اور پرانی سوکھی چربی پیش کی تھی۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرما کر اسے منسوخ کر کے اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور حلال کر دیے۔ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب کا ذلیہ حلال ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس جانور پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال ہے، وہ اس لیے کہ وہ اپنے ذبیحوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، لیکن مشرق جس گوشت کو کھاتے تھے اسے ذبیحہ پر موقف نہ رکھتے تھے بلکہ مردہ جانور بھی کھا لیتے تھے بخلاف اہل کتاب کے۔ اسی طرح سامرہ، صائبہ اور ابراہیم و شیت وغیرہ پیغمبروں کے دین کے مدعی ہیں، جیسے کہ علماء کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، اور عرب کے نصرانی جیسے بنو تغلب، تنوخ، بہرہ، جذام، لخم، عاملہ اور ان جیسے اور کہ جمہور کے نزدیک ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تغلب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاؤ، اس لیے کہ انہوں نے نصرانیت میں سے بجو شراب نوشی کے اور کوئی چیز نہیں لی۔ ہاں، سعید بن المسیب اور حسن بصری رحمہم اللہ بنو تغلب کے نصارہ کے ہاتھوں ذبح کیے ہوئے جانور کو کھا لینے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔ باقی رہے مجوسی یعنی آگ کے پجاری، تو ان سے گو جزیہ لیا گیا ہے کیونکہ انہیں اس مسئلے میں یہود و نصارہ سے ملا دیا گیا ہے اور ان کا تابع کر دیا ہے، لیکن ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کھانا ممنوع ہے۔ ہاں، ابو ثور ابراہیم ابن خالد کلبی جو شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے اس کے خلاف ہیں۔ جب انہوں نے یہ قول کہا اور لوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو فقہا نے اس قول کی زبردست تردید کی، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ ابو ثور اس مسئلے میں اپنے نام کی طرح ہی ہے، یعنی بیل کا باپ۔ ابو ثور نے ایک حدیث کے عموم کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ کہا ہوگا جس میں ہے مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا طریقہ برتو۔ یہ روایت موطأ مالک میں ہے، لیکن اولاً تو یہ روایت ان الفاظ سے ثابت ہی نہیں، دوسرے یہ روایت مرسل ہے۔ ہاں، البتہ صحیح بخاری شریف میں صرف اتنا تو ہے کہ ہجر کے مجوسیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا۔ علاوہ ان سب کے ہم کہتے ہیں کہ ابو ثور کی پیش کردہ حدیث کو اگر ہم صحیح مان لیں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عموم سے بھی بدلیل اس آیت کے مفہوم مخالف کے اہل کتاب کے سوا اور دین والوں کا ذبیحہ ہمارے لیے حرام ثابت ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، تمہارا ذبیحہ اے مسلمانوں ان کے یعنی ان یہودیوں کے لیے حلال ہے، یعنی تم انہیں اپنے ذبیحے کھلا سکتے ہو۔ یہ اس امر کی خبر نہیں کہ ان کے دین میں ان کے لیے تمہارا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس بات کی خبر ہو کہ انہیں بھی ان کی کتاب میں حکم دیا گیا ہے کہ جس جانور کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوا ہو اسے وہ کھا سکتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ذبح کرنے والا انہی میں سے ہو یا کوئی اور ہو۔ لیکن زیادہ ظاہر بات پہلی ہی ہے، یعنی یہ کہ تمہیں اجازت ہے کہ انہیں اپنے ذبیحے کھلاؤ جیسے کہ ان کے ذبح کیے ہوئے جانور تم کھا لیتے ہو۔ یہ گویا عدل بدل کے طور پر ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنے خاص کرتے میں کفن لیا، جس کی وجہ بعض حضرات نے یہ بیان کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہما کو اپنا کرتا دیا تھا جبکہ مدینے میں آئے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، تو رسول اللہ نے اس کا بدلہ کر دیا۔ ہاں، سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں اتنا ذکر آیا ہے کہ مؤمن کے سوا کسی اور کی ہم نشینی نہ کرو اور اپنا کھانا بجز پرہیزگاروں کے اور کو نہ کھلاؤ۔ اسے اس بدلے کے خلاف نہ سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ حدیث کا یہ حکم بطور استحباب اور افضلیت کے ہو، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، پاک دامن مؤمن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یہ بطور تمہید کے ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان میں سے عفیفہ یعنی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح تمہیں حلال ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ مراد محصنات سے آزاد عورتیں ہیں، یعنی لونڈیاں نہ ہوں۔ یہ قول مجاہد رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور مجاہد رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ محصنات سے حرائر یعنی آزاد عورتیں مراد ہیں، اور جب یہ ہے تو جہاں اس قول کا وہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لونڈیاں اس سے خارج ہیں، وہاں یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ پاک و امن و عفت شعار۔ جیسے کہ انہی سے دوسری روایت انہی لفظوں میں موجود ہے، جمہور بھی یہی کہتے ہیں اور یہی زیادہ ٹھیک ہے، تاکہ ذمیہ ہونے کے ساتھ ہی غیر عفیفہ ہونا شامل ہو کر بالکل ہی باعث فساد نہ بن جائے اور اس کا خاوند صرف فضول بھرتی کے طور پر اور برے پیمانے کے طور پر نہ ہو جائے۔ پس بظاہر یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ محصنات سے مراد یہاں عفت معاف اور بدکاری سے بچاؤ والیاں ہی لی جا سکتی ہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں محصنات کے ساتھ غیر مسافحات ولا متخذات اخدان آیا ہے۔ علماء اور مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ آیت ہر کتابیہ عفیفہ عورت کو شامل ہے یا وہ آزاد ہو یا لونڈی ہو۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے سلف کی ایک جماعت سے اس کو نقل کیا ہے جو کہتے ہیں کہ محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سے مراد اسرائیلی عورتیں ہیں، شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ذمیہ عورتیں ہیں سوائے آزاد عورتوں کے، اور دلیل یہ آیت ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یعنی مسلمانوں ان سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نصرانیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ وہ کہتی ہو کہ اس کا رب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور جب یہ مشرک ٹھہری تو نص قرآنی میں موجود ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یعنی مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ابن ابی حاتم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو صحابہ ان سے رک گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت میں نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیے، اور صحابہ کی ایک جماعت سے ایسے نکاح اسی آیت کو دلیل بنا کر ثابت ہیں۔ تو گویا پہلے سورہ بقرہ کی آیت کی ممانعت میں یہ داخل تھیں، لیکن دوسری آیت نے انہیں مخصوص کر دیا، یہ اس وقت جب مان لیا جائے کہ ممانعت والی آیت کے حکم میں یہ بھی داخل تھیں، ورنہ ان دونوں آیتوں میں کوئی معارضہ نہیں، اس لیے کہ اور بھی بہت سی آیتوں میں عام مشرکین سے انہیں الگ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت لم یکن الذین کفروا اور قل للذین اوتوا الکتاب والامیین۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جب تم انہیں ان کے مقررہ مہر دے دو اور اپنے نفس کو بچانے والیاں ہوں اور تم ان کے مہر ادا کرنے والے ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، نیز عامر شعبی، ابراہیم نخعی اور حسن بصری رحمہم اللہ کا فتویٰ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اس نے بدکاری کی تو شوہر بیوی میں تفریق کرا دی جائے گی اور جو مہر خاوند نے عورت کو دیا ہے اسے واپس دلوا دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تم بھی پاک دامن عفت معاف رہو اور علانیہ یا پوشیدہ بدکار نہ ہو، پس عورتوں میں جس طرح پاک دامن اور عفیفہ ہونے کی شرط لگائی تھی مردوں میں بھی یہی لگائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کھلے بدکار نہ ہو کہ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہوں یعنی زنا کاریاں کرتے ہوں، اور نہ ایسے ہوں کہ خاص تعلق سے حرام کاری کرتے ہوں یعنی عاشقی اور خفیہ یاریوں میں مبتلا ہوں۔ سورہ نساء میں بھی اسی طرح گزر چکا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اسی طرف گئے ہیں کہ زانیہ عورتوں سے توبہ سے پہلے ہرگز کسی بھلے آدمی کو نکاح کرنا جائز نہیں، اور یہی حکم ان کے نزدیک مردوں کا بھی ہے کہ بدکار مردوں کا نکاح نیک کار عفت شعار عورتوں سے بھی ناجائز ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کریں اور اس رذیل فعل سے باز نہ آ جائیں۔ ان کی دلیل ایک حدیث بھی ہے جس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ کوڑے لگایا ہوا زانی اپنے جیسی سے ہی نکاح کر سکتا ہے۔ خلیفۃ المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ جو مسلمان کوئی بدکاری کرے میں اسے ہرگز کسی مسلمان پاک دامن عورت سے نکاح نہ کرنے دوں۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین، شرک اس سے بہت بڑا ہے، اس کے باوجود بھی مشرک کی توبہ قبول ہے، اس مسئلے کو ہم آیت الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة یعنی سورۃ النور کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں پوری طرح بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت کے خاتمے پر ارشاد ہوتا ہے کفار کے اعمال اکارت ہیں اور وہ آخرت میں نقصان یافتہ ہیں۔